الرحمن الرحيم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قاموا کے دو معنی بتائے گئے تھے, اس کے بعد تمثیل کے لفظ سے مشابہت کی چھٹی صورت بتلاتے ہیں. پہلی پانچ صورت بتلا دی گئی تھی, چھٹی صورت یہاں پر یہ ہے کہ تمثیل لازعاج ما فی القرآن, یہ یکاد البرق سے متعلق ہے. کیا مطلب ہوگا؟ کہ جس طریقے سے منافق لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں حقیقی مسلمان نہ بن جائے, صحیح معنی میں مسلمان نہ بن جائے, یہ خطرہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بارش میں چلنے والے انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بارش کے اندر چل رہا ہے تو بجلی اس کی نگاہیں اچک لے وے اور معطل کر دے وے, اس کا اس انسان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے. اسی طریقے سے منافقین کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ قرآن کی بات سن کر کے ان کے دلوں کے اندر ایمان اتر جائے اور وہ صحیح معنی کے اندر مسلمان بن جائے. نمبر سات, لما سمعوا فیہ مما یحبون, اس کا تعلق ہے کلما اضاء لہم مشوا فیہ سے, کہ جب جب بھی ان کے سامنے بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی کے اندر وہ لوگ چلتے ہیں. کلما اضاء لہم مشوا فیہ, بالکل اسی طریقے سے یہ منافق لوگ اپنے پسندیدہ احکام جب قرآن میں سنتے ہیں تو اسلام کے قریب آ کر کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. لما سمعوا, جب کہ وہ سنتے ہیں اپنے محبوب احکام کو, اور محبوب احکام کا مطلب کیا کہ ایمان کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا, ایمان کی وجہ سے ان کا مال سلامت رہے گا, ایمان کی وجہ سے ان کو غنیمت اور فے میں حصہ دیا جائے گا, یہ سب ان کے پسندیدہ اور محبوب کام ہے. نمبر آٹھ, ووقوفهم عما یکرہون, اس کا تعلق ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا سے, جس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ جس طریقے سے بجلی کی چمک جب ہٹ جاتی ہے اور راستہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور چلنا دشوار ہو جاتا ہے, اسی طرح ان منافقوں کا حال ہے کہ جب مشقت بھرے احکام اللہ کے یہاں سے آئیں گے تو شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ دور ہو جائیں گے اس سے. شریعت میں مشقت بھرے احکام ان کو روزے نظر آتے ہیں, کیونکہ اکھے دن اور وہ بھی عرب کی گرمی میں بھوکا رہنے کا, دور مشقت بھرے سفر کے ذریعے سے خطرناک دشمنوں سے قتال میں جانے کا, یہ ہے جو ہے ناپسندیدہ احکام. گویا کل آٹھ طرح سے آیت کریمہ کے اندر منافقین کو تشبیہ دی گئی ہے. پہلے پانچ ہو گئی اور یہ تین تشبیہ ہو گئی، مجموعی آٹھ چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہیں تو ان کے کانوں کو دور کر دے، یعنی سیما کی قوت کو اللہ ختم کر دے، ورنہ کان تو موجود رہے ہوئے، یہ نہیں کہ کان کٹ جائیں گے، کان سلامت رہیں گے لیکن قوت سامعہ ان کی معطل اور بیکار ہو جائے گی. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ختم کر دے رہے، مطلب ہے قوت باصرہ کا معطل ہو جانا، چاہے ظاہر کے اندر آنکھیں سلامت رہے وے، الظاہرتی، ظاہری نگاہیں ان کی اللہ تعالی معطل کر دے وے. اب بیچ میں یہ فرمایا بیمانہ اسماعی، سمعن اسماعن کے معنی میں ہے، کیا مطلب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہیں کہ آنکھ کا تذکرہ آیا تو ابصار جمع آیا، اور کان کا تذکرہ آیا تو سمعن مصدر آیا، ایسا کیوں ہوا، ایک جمع اور ایک مفرد؟ تو اس کے دو جواب سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، اس کا جواب سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا کہ سمعن مفرد ہیں لیکن جمع کے معنی کے اندر ہیں، اسی لئے اسماعن کا لفظ نکالا ہے کہ مفرد جمع کے معنی میں ہے. قرینہ کیا؟ ابصار قرینہ، تاکہ اسماء اور ابصار دونوں کے اندر برابری ہو جائے، تسویہ ہو جائے، ایک مفرد اور ایک جمع نہ رہے. کما ذہب بالباطنتی، جس طریقے سے ان کی باطنی نگاہیں چلی گئی، یعنی دل کی آنکھیں ان کی اللہ نے چھین لی، بصارت، دل کے یہ اندھے ہو گئے، اسی لیے تو یہ ایمان سمجھتے نہیں ہیں، ایمان کے قریب نہیں آتے ہیں، کفر نفاق پر اڑے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ظاہری آنکھ بھی چھین لی جائے، چونکہ دراصل میں ظاہری آنکھیں دی گئی تھی حق بات کو دیکھنے کے واسطے، اور یہ منافقین حق بات دیکھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ظاہری آنکھوں کو بھی چھین لے وے، جیسے کہ باطنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور ان کو دل کا اندھا بنا دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کا متعلق کان ہے، یہ بتلانے کے لیے کان ظاہر کیا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر، یعنی جس چیز کو اللہ چاہتے ہیں اس پر پورے پوری قدرت رکھنے والے ہیں. وَمِنْهُ اِذْهَا بِمَا ذُكِيرَ، اور اللہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں اس میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو اوپر ذکر کی گئی ان چیزوں کو چھین لینا، ختم کر دینا، کہ اللہ چاہے تو ان منافقوں کی آنکھوں کو، قوت باصرہ کو، قوت سامعہ کو چھین کے ختم کر دے وے. یہ بھی علی کل شیء قدیر کے اندر شامل ہے. اب یہاں ایک سوال جواب کھڑا کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی نظیر لانے پر بھی قادر ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نظیر بنا دی تو پھر لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا ہو جائے گا. تو ہر چیز پر اللہ کو قدرت ہے، تو کیا اللہ کو اپنے جیسا کوئی دوسرا خدا بنانے پر بھی قدرت ہے؟ اور بنا ڈالے تو پھر عالم کے نظام میں درہم برہم ہو جائیں، اور وہی شرک کا جو ہے یہ سلسلہ ہو جاوے. یہ ایک سوال ہے، تو مفسرین نے الگ الگ طریقے سے جواب دیے ہیں. ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے، شیء یہ اسم مفعول کے معنی کے اندر ہے، اور ایسے موقع کے اوپر شیء سے مراد لیا جائے گا ما سوى اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالی اپنی ذات یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات شئی میں شامل نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں لیکن چیز میں اللہ کی ذات شامل نہیں ہے۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور وہ عجز نہیں ہے چونکہ وہ شئی میں شامل ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تعبیر یوں کی کہ قدرت سے مراد ہے ممکنات کے اوپر قدرت، کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، یعنی جو چیز ممکن ہے اس پر قدرت ہے، اور اللہ کی نظیر یہ ممکنات میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نظیر اس آیت کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ بعض حضرات نے یوں جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظیر محال ہے، اس لیے وہ شئی کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ سب الگ الگ جو ہے تعبیرات ہیں۔ بہرحال خلاصہ ان تمام چیزوں کا یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظیر کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی انسان جب کوئی چیز بولتا ہے تو اپنی ذات کو مستثنا کر کے ہی بولتا ہے، جیسے کہ یہ آدمی فلاں کے اندر امانت داری کی بڑی صفت ہے، یا یہ کہ امانت داری کی صفت ہونی چاہیے، تو اس میں آدمی اپنی ذات کو چھوڑ کر کے ہی بولتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی نظیر کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں، چونکہ نظیر ممکنات میں سے نہیں ہے، محال چیزوں میں ہے، شیء کے اندر وہ داخل نہیں ہے۔
جی، اور جب ان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر جاتے ہیں، یہ تمثیل ہے اس تحریک کی جو قرآنی دلائل کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور تمثیل ہے ان کے پسندیدہ چیزوں کی تصدیق کی جس کو،
یعنی پسندیدہ احکام کو دل سے سچا مانتے ہیں، تصدیق کا معنی۔ جی،
اور تمثیل ہے ان کے ناپسندیدہ چیز سے رک جانے کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کانوں کو سلب کر لیں اور ان کی ظاہری آنکھوں کو سلب کر لیں جیسا کہ ان کی باطنی آنکھوں کو سلب کر لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس ہر چیز پر قادر ہے، اور اس میں مذکورہ سلب کرنا بھی داخل ہے۔ یا ایہا الناس ای اہل مکہ اعبدوا واحدوا ربکم الذی خلقکم انشأکم ولم تکونوا شیئا وخلق الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعبادته اقابہ ولعل فی الاصل للترجی وفی کلامہ تعالی للتحقیق۔
یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تین جماعت کا تذکرہ ہوا تھا، متقین، مومنین، کافرین، منافقین۔ اب تینوں جماعت کو مشترکہ دعوت دی جا رہی ہے۔ کس چیز کی دعوت؟ جس مقصد کے لیے قرآن کا نزول ہوا اسی مقصد کی مشترکہ طور پر دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایہا الناس، قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایہا الناس ہوتا ہے، وہاں عام طور پر مکہ کے لوگ مراد ہوا کرتے ہیں۔ یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اور جہاں یا ایہا الذین آمنوا ہوتا ہے، وہاں اہل مدینہ مراد ہوا کرتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عمومی ضابطہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر یا ایہا الناس سے مومنین مراد ہے، اور یا ایہا یعنی مومنین جو مکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور یا ایہا الذین آمنوا میں اہل مکہ مراد ہے، ایسا بھی ہوا ہے، اسی لیے یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے، اکثر جگہوں کے اوپر اس طریقے سے ہوا ہے۔ بہرحال یہاں تینوں جماعت کو مشترکہ طور پر خطاب کیا گیا۔ او عبودو، عبادت کہتے ہیں، غایتِ تعظیم کی وجہ سے کسی غیر کے سامنے کامل عاجزی اختیار کرنا، سامنے والے کی انتہائی درجے کی تعظیم ہمارے دل میں ہو، اس کی وجہ سے کامل درجے کی ہم اس کے سامنے عاجزی اختیار کر لے رہے، اس کا نام عبادت رکھا جاتا ہے. اب علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے عبادت کا ترجمہ کیا واحدو سے، توحید سے ترجمہ کیا. یہ مرادی معنی ہے، لفظی معنی نہیں ہے. بہت سے الفاظ کے ایک لفظی معنی ہوتے ہیں، ایک مرادی معنی ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کا مرادی معنی مراد لیا گیا ہے. کیا مطلب مرادی معنی کے؟ چونکہ یہود نصارہ مشرکین قرآن کے نزول سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے، نزول قرآن سے پہلے بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اگر لفظی ترجمہ عبادت کا عبادت سے کریں گے تو تکرار لازم آئے گا کہ یہود نصارہ نزول قرآن سے بھی پہلے بھی عبادت کرتے تھے اور اب بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اعبدوا عبادت کرو، تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی، ہو تو پرانی بات ہوئی. مشرکین مکہ بھی عبادت کرتے تھے، اب ان کو کہا جائے کہ اعبدوا عبادت کرو تو نئی بات نہیں ہوئی، پرانی بات ہوئی. اس لیے اعبدوا کا ترجمہ واحدو کیا گیا. یہ ہے نئی بات کا حکم کہ یہود نصارہ اے مشرکین، جو تم نے عبادت میں شرک اختیار کر رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے وحدانیت والی تم لوگ عبادت کرو، وحدانیت کو اختیار کرو، وحدانیت والی عبادت تم لوگ کرو. نمبر دو. دوسرا معنی یہ ہے کہ عبادت مقبول ہوتی ہے توحید کی برکت سے، بغیر توحید کے عبادت مقبول ہی نہیں ہوا کرتی ہے. لہذا توحید جو عبادت کی قبولیت کی شرط ہے، اسی کو اس کی جگہ پر مجازی طور پر قائم کیا گیا. نمبر تین. اعبدوا بمعنی واحدوا، مطلب یہ ہوگا ایک اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت مت کرو. ربکم الذی خلقکم، یہ جو حکم دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی پہلی دلیل کیوں اللہ کی عبادت کرنے کی؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے رب ہے، اور رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کی تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا کر کامل بنا دینا، اس کو تربیت کہا جاتا ہے. تو یہ دلیل ہو گئی ربکم کہ جب اللہ تمہاری تربیت کرتے ہیں تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. الذی خلقکم، دوسری دلیل، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا. دیکھو لفظ خلق کئی معنی کے لیے آتا ہے. نمبر ایک، اندازہ کرنا، یہ مجازی معنی ہے لفظ خلق کا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہاں اندازہ کرنے کے معنی کے اندر ہے. دوسرا معنی، تصویر بنانا، انی اخلق لکم من الطین، یہاں اخلق تصویر بنانے کے معنی کے اندر آیا. خلق کا تیسرا معنی، عدم سے وجود بخشنا، ایک چیز معدوم ہو اس کو وجود میں لے آنا. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق کے جو تین معنی ہیں اس میں سے تیسرا معنی اس آیت کریمہ کے اندر متعین ہے، اسی لیے فرمایا انشأکم ولم تکونوا شیئا، تم پہلے کچھ نہیں تھے، معدوم تھے، انشأکم اللہ نے تم کو وجود عطا فرمایا. گویا کہ خلق کا حقیقی معنی آیت کریمہ میں مراد ہے عدم سے وجود بخشنا، یہ جو ہے عبارت مقدر لا کر کے انہوں نے ظاہر کر دیا. والذین من قبلکم، یہ تیسری دلیل ہو گئی عبدو دعوے کی، کہ جس اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، وہ خالق اس لائق ہوتا ہے کہ وہ مخلوق اس کی عبادت کرے، اللہ تمہارے بھی خالق، اگلوں کے بھی خالق اور تمہارے رب، لہذا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب لعل کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث چھیڑی ہے. لعل اصل میں تو آتا ہے ترجی کے واسطے. ترجی کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، محبوب چیز کی طمع اور امید کرنا وہ ترجی کہلاتی ہے، کہ 9 بجے مجھے کھمن مل جائے، محبوب چیز کی تمنا اور آرزو کرنا یہ ترجی کہلاتی ہے، اور اسی کو توقع کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ترجی کی دوسری تعریف ہے کسی کام کے اندر شک ہو خیال کے درجے میں کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو بھی ترجی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ترجی 2 قسم پر آتی ہے. نمبر 1، متکلم کو شک ہو کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، متکلم کو شک یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. نمبر 2، مخاطب کو شک کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، جیسے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، وہاں مخاطب کے لیے شک ہے کہ کیا ہوگا نرم کلامی کی وجہ سے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اس آیت کریمہ کے اندر دوسری قسم مراد ہے ترجی کی، کہ مخاطب کا شک مراد ہے، متکلم کا شک آیت کریمہ کے اندر مراد نہیں ہے. تو لعلکم تتقون، ایک جواب یہ کہ یہ ترجی کے لیے ہیں، اور ترجی کی آیت کریمہ کے اندر دوسری قسم مراد ہے. اب ترجی کا معنی لینے کے اندر اشکال پیدا ہو رہا تھا، اسی لیے یہ لمبی توجیہ کرنی پڑے گی کہ ترجی کا دوسرا معنی مراد ہے مخاطب کا شک. کیوں اشکال ہو رہا تھا؟ اسی لیے کہ ترجی اسی وقت پر ہوتی ہے جبکہ انجام کا پتہ نہ ہوئے، انجام سے ناواقفیت ہوئے، اس وقت کے اوپر ترجی ہوا کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انجام کی واقفیت نہ ہوئے اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا انجام پورے پورے طور پر معلوم ہے، اسی لیے اللہ کے لیے تو ترجی کا معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے، اسی لیے یہ لمبی توجیہ کرنی پڑی کہ لعلہ ترجی کے لیے، اور ترجی کی دوسری قسم مخاطب کو شک ہونا یہ آیت کریمہ میں مراد ہے. نمبر 2، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لعلہ لام کئی کے معنی میں ہے. کیا مطلب؟ رب کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون، یہ لام کئی کا معنی ہے لعلہ کا، تم رب کی عبادت کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. نمبر 3، ایک بہت ہی جامع توجیہ ہے اس کی، بہت عمدہ توجیہ، کہ لعلہ کو ترجیح کے معنی کے اندر رہنے دو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کی طرف سے ایک معمولی امید کی جھلک اور کرن کسی معاملے کے اندر دلائی جاتی ہے تو دوسروں کے ہزار یقین سے وہ بہتر ہوا کرتی ہے. کسی معاملے کے اندر بڑوں کی طرف سے ہلکی سی امید دلائی جائے، امید کی کرن اور جھلک دکھائی جائے بڑوں کی طرف سے، تو یہ دوسروں کی طرف سے ہزار یقین دہانی سے افضل ہوا کرتی ہے. اور یہ ایک طرح کا شاہی محاورہ ہوا کرتا ہے، شاہی محاورہ، کہ بادشاہ لوگ، وزرا لوگ، حزمہ لوگ، اپنے عوام کو ایک معمولی امید کی کرن دکھاتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک عام آدمی کے ہزار یقین کے مقابلے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو امید کی کرن دکھائی یہ دوسروں کے ہزار یقین کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. گویا کہ ایک شاہی محاورہ آیت کریمہ کے اندر استعمال ہوا ہے. بِعِبَادَتِهِ اِقَابَهُ باسببیہ ہے, اللہ کی عبادت کے سبب سے تم اللہ کی سزا سے بچ جاؤ. تتقن کا معنی, اور لعلّہ اصل میں ترجی کے لیے ہیں, اللہ کے کلام میں تحقیق کے لیے آتا ہے. یہ چوتھا جواب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ لعلّہ عام لوگوں کے کلام میں ترجی کے لیے اور کلام الہی کے اندر تحقیق کے واسطے. جی
اے لوگوں, یعنی اہل مکہ, تم عبادت کرو, یعنی توحید میں اللہ کا اقرار کرو. اللہ تمہارا پروردگار ہے جس نے تم کو پیدا کیا, یعنی تم کو وجود بخشا,